سنیچر 28 فروری کے سیروین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام. امریکہ نے شامی باغیوں کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے. کیا یہ ماضی کی غلطی دہرائی جا رہی ہے؟ ایک تجزیہ کار نے کہا.
کیا ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ویسے روبوٹ بن کے جب امریکہ ان سے کہا کہ اب آپ آئیسل سے لڑیں تو آئیسل سے لڑے گا, اب جا کے آپ ان سے لڑیں, وہ نہیں ہونے والا.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. امریکی فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف تربیت دینے کے لیے شامی باغیوں کی چھان بین اور چناؤ کا عمل شروع کر دیا ہے. تفصیل تابندہ کوکب سے.
جمعے کو امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کے پریس سیکرٹری ایڈمرل جان کربی نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ 100 کے قریب اعتدال پسند شامی باغیوں کی چھان بین کا عمل جاری ہے جو تربیتی پروگرام میں شامل ہوں گے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جان کربی کا کہنا ہے کہ مزید 1500 قابل امیدواروں کی بھی شناخت ہوئی ہے جو تربیتی پروگرام میں شمولیت سے قبل چھان بین کے مزید سخت عمل سے گزریں گے.
عراقی دارالحکومت بغداد کے قریب ایک شیعہ اکثریتی علاقے میں 2 بم دھماکے ہوئے ہیں. حکام کے مطابق ان دھماکوں میں کم سے کم 15 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہوئے. مصر کی ایک عدالت نے فلسطینی تنظیم حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. اس سے قبل ایک اور عدالت نے بھی حماس کے مسلح ونگ کو دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر دی تھی. مصر کی حکومت سمجھتی ہے کہ شمالی صوبے سینا میں ہونے والی بغاوت میں حماس کا ہاتھ ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ حماس اخوان المسلمین ہی کی ایک شاخ ہے. مصری حکومت اخوان المسلمین کو بھی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے. یورپ میں اسلام مخالف مظاہرے کرنے والا گروہ پگیدا آج برطانیہ کے شہر نیوکاسل میں بھی ریلی نکال رہا ہے, جبکہ اس ریلی کے مخالفین کی بھی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر موجود ہے. تفصیل شمائلہ خان سے.
گروہ کا موقف ہے کہ یورپ اسلام کی نظر ہو رہا ہے, جس کے خلاف پگیدا نے دسمبر سے پورے خطے میں احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. البتہ برطانیہ میں پہلی مرتبہ ریلی پگیدا نے یہ کہتے ہوئے منعقد کی ہے کہ اسے شہر میں بھرپور حمایت حاصل ہے. ریلی کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس سے نفرت کے اظہار کو فروغ ملے گا. تاہم پگیدا نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسلام مخالف ریلی نہیں, وہ صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ انتہا پسندی کے خلاف ہیں.
روس میں حزب اختلاف کے سرکردہ رہنما اور سابق نائب وزیر اعظم بورس نیمستوف کے قتل کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے. انہیں گزشتہ شب نامعلوم افراد نے ماسکو میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. بورس نیمستوف صدر ولادیمیر پیوتن کے ناقدین میں شمار کیے جاتے تھے. امریکی صدر, جرمن چانسلر اور یوکرینی صدر نے روسی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حزب اختلاف کے رہنما کے قتل کی فوری اور غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائیں. ادھر روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے جو براہ راست ان کے ماتحت کام کرے گی. صدارتی ترجمان دیمتری پیسکوف نے میڈیا کو بتایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کی رائے ہے کہ یہ قتل باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اشتعال انگیزی پھیلانے کی سازش ہو سکتی ہے. انہوں نے بورس نیمستوف کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے. یہ تھے روس کے صدارتی ترجمان کے الفاظ. بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں اپنا پہلا بجٹ پیش کیا ہے. اس بجٹ میں دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنے کی تجویز ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
بھارت نے اپنے دفاعی اخراجات میں تقریباً 10% کا اضافہ کیا ہے. بھارت کی پارلیمنٹ میں اپریل سے شروع ہونے والے مالی سال کے لیے عام بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے دفاعی اخراجات کے لیے 41 ارب ڈالر کی رقم مختص کی ہے. عام بجٹ کی مالیت 296 ارب ڈالر ہے اور اس میں انکم ٹیکس کی موجودہ شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی, لیکن کارپوریٹ ٹیکس 30% سے گھٹا کر 25% کر دیا گیا ہے. حکومت نے ملک کی غریب آبادی کے لیے صرف 12 روپے کے پریمیم پر 2 لاکھ روپے کا حادثاتی بیمہ کرنے کی ایک اسکیم پیش کی ہے. ماہرین نے اس بجٹ کو ایک اصلاح پسند اور ترقی کی طرف لے جانے والا بجٹ قرار دیا ہے.
پاکستان کی فوج نے افغان صوبے پنجشیر میں برفانی تودے سے متاثرہ لوگوں کے لیے امدادی سامان بھجوایا ہے. سرکاری ریڈیو کے مطابق آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ خیموں, بستروں, اشیاء خوردنوش اور ادویات سے بھرے 2 C-130 طیارے پنجشیر بھیجے گئے ہیں. اور ترکی میں ایک عدالت نے ایک شخص کو اپنی بیوی کو آئی لو یو نہ بولنے پر جرمانہ عائد کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ ہمیرا کنول.
ترک اخبار روزنامہ سبا کی ویب سائٹ کے مطابق یہ جوڑا طلاق لینے عدالت پہنچا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر حد تک عزت کا دعویٰ کر کے ہر جانا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مقامی عدالت نے دونوں کو برابر ذمہ دار قرار دیا۔ البتہ عدالت کا کہنا تھا کہ شوہر پر اس لیے جرمانہ عائد کیا گیا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اسے اب اس سے محبت نہیں رہی۔ ترک عدالت نے شوہر کے اس اظہار کو جذباتی تشدد قرار دیا۔ ترکی میں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تاہم اخبار کا کہنا ہے کہ جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی کو ثابت کرنا انتہائی مشکل ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2001 سے سن 2011 کے درمیان 10 برس میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی رفتار میں 5% کمی آئی ہے۔ یہ شکیل اختر کا کالم ہے جو کہ سربین میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے۔ اس کے تفصیل سربین کے آج کے بڑے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ امریکی فوج نے ایسے شامی باغیوں کی چھان بین اور چناؤ کا عمل شروع کر دیا ہے جنہیں متوقع طور پر اگلے چند ہفتوں میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف تربیت دی جائے گی۔ بی بی سی آن لائن کی خبر سنیے سلیم قاضی سے۔
امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کے پریس سیکرٹری ایڈمرل جان کربی نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ 100 کے قریب اعتدال پسند شامی باغیوں کی چھان بین کا عمل جاری ہے جو اس تربیتی پروگرام میں شامل ہوں گے۔ جان کربی کے مطابق ان کے علاوہ مزید 1500 قابل امیدواروں کی شناخت بھی ہوئی ہے جو تربیتی پروگرام میں شمولیت سے قبل چھان بین کے مزید سخت عمل سے گزریں گے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں ہم اصل تربیت کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک ہفتہ قبل ہی امریکہ اور ترکی نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے مطابق ترکی نے ان باغیوں کی تربیت کے لیے جگہ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اس تربیت میں امریکہ اور شام کے دستے مساوی تعداد میں حصہ لیں گے۔ پینٹاگون کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تربیت شامی باغیوں کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے کے لیے دی جا رہی ہے اور اس کا مقصد خانہ جنگی میں شامل ہو کر صدر بشار الاسد کی حکومت کو گرانا نہیں۔ پینٹاگون کے مطابق پہلے سال میں بھرتی ہونے والے 5000 شامی باغیوں کی تربیت امریکہ کر سکتا ہے۔ اس پروگرام پر 500 کروڑ امریکی ڈالر خرچ ہوں گے جبکہ دولت اسلامیہ سے شام کے مشرقی علاقوں کا قبضہ واپس لینے کے لیے امریکہ کو مزید 15000 باغیوں کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ شامی باغیوں کی یہ تربیت مختلف گروہوں میں ہوگی اور ابتدائی طور پر 200 سے 300 گروپ بنائے جائیں گے اور ایک سال میں 5000 سے لے کر 5550 تک شامی باغیوں کی تربیت کی جائے گی۔ اس سوال کے جواب پر کہ تربیت کے بعد شامی باغیوں کی معاونت کیسے کی جائے گی، پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کی جانب سے باغیوں کی تربیت کا پروگرام صدر باراک اوباما کے اس منصوبے کا حصہ ہے جس کے ذریعے شام میں مقامی فوج کو میدان میں لا کر دولت اسلامیہ کو روکنا اور اسے واپس دھکیلنا شامل ہے۔
امریکی فوج شامی باغیوں کو اگلے چند ہفتوں میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف تربیت دے گی۔ اس خبر کے تفصیل آپ سن رہے تھے سلیم قاضی سے۔ اسی خبر پر مزید بات کرنے کے لیے ڈیلاویر یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور اور خاص طور پر مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے مقتدر خان سے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر شام میں داعش کے خلاف باغیوں کو تربیت دینے والا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماضی کی غلطی دہرائی جا رہی ہے؟
جی ہاں، یہ پھر سے وہی غلطی یہ دہرا رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پالیسی کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ جو کرنٹ سیرین ماڈریٹ فائٹرز ہیں یہ فی الوقت بشار الاسد کے خلاف وہ مشغول ہیں اپنی کاروائیاں کرتے ہوئے۔ ان کو وہاں سے نکال کر وہ دوسرے ملکوں میں ٹریننگ دی جائے گی، ان کو اور مزید بہتر ہتھیار دیے جائیں گے اور پھر وہ جا کر عراق اور سیریا میں آئسل کے خلاف لڑیں گے, جس کے بعد پھر اگر آئسل ختم ہو جائے گا تو پھر یہ بشار الاسد کی طرف اپنا توجہ کریں گے.
لیکن امریکی وزیر دفاع کا جو کہنا ہے وہ تو یہ کہ یہ باقی داعش کے خلاف لڑیں گے شام کے فوج سے نہیں, کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ شام کی فوج کو مضبوط کیا جاتا؟
دیکھیے, جو شام کی جو سیرین فری آرمی ہے وہ اتنا کوآپریٹ نہیں کری ہے امریکہ کے ساتھ پچھلے ایک سال میں, وہ مسلسل بشار الاسد پہ فوکس رکھے ہیں, جس کی وجہ سے آئسل کے جو علاقے ہیں وہ الگ ہو گئے اور اسد کی پوزیشن کافی مضبوط ہو گئی ہے, اور جس کی وجہ سے جو ان کے خلاف جو فائٹرز لڑ رہے ہیں وہ گروپس اتنا سکسیزفل نہیں ہیں اور مشن کلیئر نہیں ہے, مطلب کب یہ جو اپوزیشن فائٹرز ہیں یہ سیریا کے, یہ اگر آئسل ودرا ہو جاتا ہے سیریا کے بارڈر سے اور اپنی پوزیشن موصل میں مضبوط کر لیتا ہے تو کیا یہ فائٹرز پھر آئسل سے لڑنا چھوڑ کر پھر بشار الاسد سے لڑنا شروع کر دیں گے؟ تو یہ عجیب سی پالیسی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی سکسیزفل رہے گی.
جی متدی صاحب, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مرتبہ کیا یہ یقین ہوگا کہ ان لڑاکا باغیوں میں النصرہ یا القاعدہ جیسے سخت گیر عناصر شامل نہیں ہوں گے؟
نہیں, بالکل نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ آئسل کے خود فائٹرز وہاں جوائن کر لیں, کیسا پتا چلے گا؟ یہ مطلب ان کی نیشنلٹی سے بھی نہیں پتا چل سکتا, نہ ان کی آئیڈیالوجی سے پتا چل سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ
یعنی جو امریکہ جو چھان بین کر رہا ہے, کہہ رہے کہ سخت چھان بین کے بعد ان کا چناؤ ہوگا, تو آپ کہہ رہے اس کے بعد بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے؟
نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے, ٹریننگ کے بعد ان کو ہتھیار دینے کے بعد وہ جا کے پھر واپس وہاں پہ النصرہ جوائن کر لیں, یہ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے دیکھا ہے ویسٹرن ٹرینڈ فائٹرز, ان کی پرفارمنس اگر آپ پچھلے 10 سال سے دیکھ لیں, افغان آرمی کی افغانستان میں اور یہ عراقی آرمی کی جو عراق میں انہوں نے ٹرین کیا ہے, وہ اتنا سکسیزفل نہیں ہے. عراق کی آرمی پہ بلینز آف ڈالرز خرچ کیا گیا, جرمنی امریکہ وغیرہ ان کو ٹرین کیا اتنے سال, وہ تو بالکل ہتھیار چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, یاد ہے جیسا موصل جو کلیپس ہوا تو بالکل ہتھیار چھوڑ کر اپنے کپڑے چھوڑ کر وہ بھاگ گئے تھے یونیفارمس بھی. تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ فائٹرز بھی اتنے اگریسو اور اسٹرانگ ہو گئے, ان کا موٹیویشن لیول وہی ہوگا جو آئسل کا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ سکسیزفل پلان ہے.
اچھا, ان جنگجوؤں کی جو تربیت ہے وہ شام کے مختلف جو مخالف ملکوں میں دی جا رہی ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ شام کی حکومت کو غیر مستحکم کر رہا ہے, جس کے اثرات شام کے ہمسایہ ملکوں پر بھی پڑ سکتے ہیں؟
دیکھیے, جو آئسل جو بنا ہے یہ قطر اور سعودی کی کوآپریشن کے ساتھ ہی تو بنا تھا, یہ سیملری پروجیکٹ تھا کہ ایک اور لوگوں کو ٹرین کیا جائے گا, ان کو ہتھیار دیا جائے گا تاکہ وہ بشار الاسد سے لڑے, وہ جا کے آئسل بن گئی. اب ایسے ایک نیا گروپ پیدا ہوگا جو مزید ٹریننگ حاصل کر چکا ہوگا, جس کے بعد فائنینشیل ریسورسز ہو گئے اور ویسٹرن ہتھیار ہو گیا. کیا ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ویسٹرن مطلب روبوٹ بن کے, جب امریکہ ان سے کہا کہ اب آپ آئسل سے لڑیں تو آئسل سے لڑے گا, اب جا کے آپ ان سے لڑیں, وہ نہیں ہونے والا.
یہ تھے ڈیلیور یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور اور خاص طور پر مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے مقتدر خان. عالمی ثقافتی ادارے یونیسکو نے عراقی شہر موصل میں دولت اسلامیہ کی جانب سے قدیم مجسموں کی تباہی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے. نادر مجسموں کو توڑنے کی اس ویڈیو کے اجرا کے بعد یونیسکو کے اپیل پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے. یونیسکو نے دولت اسلامیہ کے اس اقدام کو جنگی جرائم قرار دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلو کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے.
جمعرات کو سامنے آنے والی اس ویڈیو میں تباہی کے مناظر عراقی شہر موصل کے عجائب گھر کے ہیں, جہاں موجود مجسموں کو ہتھوڑوں اور ڈرل مشین کے ذریعے تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. دولت اسلامیہ کی اس ویڈیو میں عراق میں آثار قدیمہ کے مقام باب نرغال پر بھی مجسموں کی تباہی دکھائی گئی ہے. یونیسکو کی سربراہ ارینا بوکووا نے مجسموں کی تباہی پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ حملہ ثقافتی المیے سے بہت زیادہ بڑا ہے. یہ سلامتی کا معاملہ بھی ہے کیونکہ یہ فرقہ واریت، پرتشدد، انتہا پسندی اور عراق میں لڑائی کو بھڑکائے گا۔
اسے واضح انداز میں ایسے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ انتہائی خراب اور افسوسناک ہے۔ مختصراً وہ گہری تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک خوف کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا ماحول جس میں آپ ملک میں ثقافتی اور فرقہ وارانہ مصالحت کا سوچ نہیں سکتے۔
دولت اسلامیہ کی جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاہ عبا میں ملبوس شخص پتھر سے بنے ایک پروں والے بیل میں سوراخ کرتا ہے جو نویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ اسی ویڈیو میں ایک جنگجو مذہبی طور پر ان مجسموں کی تباہی کا جواز دینے کے لیے یہ وضاحت پیش کرتا ہے کہ سنگ تراشی کا یہ غلط تصور ہے۔ یونیسکو کی سربراہ رینا بوکووا نے صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔
میں فوری طور پر سلامتی کونسل کے صدر اور چین کے وزیر خارجہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے متفق اور مشاورت میں ہیں سے مطالبہ کروں گی کہ وہ اس سلسلے میں سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کریں۔ سیکرٹری جنرل موسیو بان کی مون پور کل کونووک یون ریونیون دو کنسیل دو سیکورٹی دی نیشنز یونی۔
اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اس ہنگامی اجلاس میں عراق کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پتھر سے تراشے گئے یہ مجسمے انوکھے اور انمول تھے۔ اردن میں مقیم عراقی ماہر تعمیرات احسان فیتھی نے فرانسیسی ایجنسی سے گفتگو میں مجسموں کی تباہی کو ایک بڑا نقصان، ناقابل یقین اقدام اور ثقافتی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے جون 2014 میں عراق کے شہر موصل پر قبضہ کیا تھا اور دولت اسلامیہ عراق میں موجود آثار قدیمہ کے 12,000 رجسٹرڈ مقامات میں سے 1,800 پر قابض ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھیں شمائلہ خان۔ یہاں سے چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ہمارے بی بی سی آن لائن کی اس وقت میں رپورٹ کی ہیڈ لائن پڑھی ہوں، عراق کا قومی عجائب گھر 12 سال بعد دوبارہ کھل گیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ بی بی سی آن لائن پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ پروگرام میں یہاں پر ہم پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے صوبہ بھر میں پولیس کی تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی لگا دی ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ضلع شکارپور کی امام بارگاہ پر حملے میں ملوث ملزمان کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ خبر کی تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ سانحہ شکارپور کے ایک ماہ کے اندر ہی ملزمان کا پتہ لگا لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کوٹ سلیمان کے ایک گاؤں سے ایک مشتبہ شخص بروہی سے تفتیش کی گئی، جس کے نتیجے میں شکارپور کی تحصیل خانپور سے ایک اور مشتبہ ملزم پکڑا گیا۔ قائم علی شاہ نے بتایا کہ ان ملزمان کے لشکر جھنگوی اور جیش محمد جیسی تنظیموں سے رابطے ہیں اور انہوں نے بمبار کو بلوچستان سے بلوایا تھا۔
یہ جو بمبار تھا اس کو وہاں سے لائے بلوچستان سے دیرمرات، وہاں سے ان کو یہاں لے آئے اور اس کو ٹریننگ پہلے ہی تھی۔ یہ آ کے ٹھہرا آدمی غلام رسول کے پاس خانپور میں اور وہ تقریباً 15-20 روز ان کو پریکٹس کرائی، آتا جاتا رہا، کبھی وہ ٹھیلے والا بن کے کبھی کیسے، اور امام بارگاہ کی انوائرمنٹ کو دیکھتا رہا۔
ان ملزمان کا سراغ لگانے میں مدد پر انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز، رینجرز اور پولیس کی کاوشوں کی تعریف کی اور ساتھ ساتھ صوبے بھر میں پولیس کی تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی لگا دی اور ہدایت کی ہے کہ پوسٹنگ پر موجود عہدیداران کو 1 سال تک تبدیل نہ کیا جائے۔
ایپ ایس کمیٹی میں بھی بات ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں ضرورت کی بھی اس بات کی ہے کہ کوئی بھی آفیسر جہاں ہو تو کم از کم 1 سال اپنی پوزیشن پہ رہنا چاہیے۔ صرف ایکسیپشنل کیسز میں، جب وہاں جس کی کوئی زیادتی ہے یا کوئی اور انہوں نے کوئی افینس کیا ہے، ورنہ 1 سال کے لیے اس کو ادھر رہنا چاہیے آفیسر کو۔ تو میں آج سے ہم بین لگا رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگز پر۔
وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں پولیس میں تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی لگانے کے علاوہ سانحہ شکارپور کے 2 ملزمان کی گرفتاری پر رینجرز اور پولیس کے لیے 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔
سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے صوبہ بھر میں پولیس کی تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی لگا دی ہے۔ میں نے اس خبر کے تناظر میں کراچی پولیس کے سربراہ غلام قادر تھیپو سے بات کی اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا باقی ڈپارٹمنٹس میں شاید فریکوینٹ ٹرانسفرز پوسٹنگ ہو رہی تھی، تو اس کو چیک کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی کو پوسٹ کیا جائے تو سوچ سمجھ کے کیا جائے اور پھر اس کو ٹینیور دینے کی کوشش کی جائے, اور اگر کوئی ڈیلیور نہ کرے تو پھر ان کو ہٹایا جائے اور ان کو پھر دوبارہ ری پوسٹ نہ کیا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گڈ گورننس کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اور
اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سیاسی مداخلت کم ہو جائے گی اور پولیس کیا بہتر کارکردگی دکھا پائے گی؟ ابھی بہتر کارکردگی ہوگی پولیس کی, اس سے کیا پولیس کے مسائل حل ہو جائیں گے؟
دیکھیں, بائی آل مینز کہ پولیس کی کارکردگی بہتر ہوگی, اور جس طرح کے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں تو اس میں بالکل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, سی ایم صاحب اور ساری پارٹیاں بھی چاہتے ہیں, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سارے لوگ ون پیج پہ ہیں اور اس میں بہتری آئی ہے اور فردر بہتری آئے گی. گڈ گورننس بھی آئے گی اور ریسورسز جو ہے پولیس کے لیے وہ بھی بڑھائے جا رہے ہیں. اے پی سیز ہیں, بلٹ پروف جیکٹس ہیں, گاڑیاں ہیں, جو کافی ساری چیزیں پائپ لائن میں تھی وہ ابھی ملنا شروع ہوئی ہیں.
یہ تھے کراچی پولیس کے سربراہ غلام قادر تھے وہ. وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کے اس فیصلے کے تناظر میں میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ادریس بختیار سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ اس فیصلے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی, کیا اس سے پولیس کی کارکردگی پر فرق پڑے گا؟
مسلسل یہ مسئلہ سندھ میں خاص طور پہ چلا رہے کہ پولیس کی کارکردگی متاثر نظر آتی ہے بہت سارے معاملات میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ الزام بھی لگایا جاتا رہا ہے کہ پولیس میں سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہو رہی ہے, خاص طور پہ جو اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں, تقرریاں, یہ سب سیاسی بنیاد پہ ہوتی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں چیف آف آرمی اسٹاف جب کراچی آئے وزیر اعظم کے ساتھ تو انہیں خاص طور پر اس بات کو مینشن کیا کہ سندھ پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے. یہ برسہ برس سے یہ اعتراض سندھ کی پولیس پہ خاص طور پر ہوتا رہا ہے. ویسے تو شاید ملک کے دوسرے حصوں میں بھی یہی صورت حال ہو, لیکن سندھ میں یہ بہت زیادہ محسوس کیا گیا کیونکہ یہاں کراچی میں خاص طور پہ لینڈ آرڈر سچویشن خراب رہی ہے. تو اس کے علاوہ پچھلے دنوں یہ بھی ہوتا رہا کہ پولیس کے اعلیٰ افسران کا بار بار تبادلہ ہوتا رہا, یعنی تین آئی جی چند مہینوں میں ٹرانسفر کیے گئے یہاں سے. تو یہ ساری باتیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں یا اس بات کا شبہ ہو رہا تھا کہ پولیس کو بعض لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور کرپشن کے لیے استعمال کریں. جیسے یہاں ایک اسکینڈل کا حوالہ دیا گیا کہ بکتر بند گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں جو 15 کروڑ روپے کی خریدی جا رہی ہے بوسنیا سے غالباً یا کسی ملک سے, اور اس کے بارے میں ہماری جو اپنی انڈسٹری ہے یہ ہیوی میکینیکل انڈسٹری, ان کا کہنا تھا کہ ہم وہ گاڑیاں 5 کروڑ میں بنا کے دے سکتے ہیں. یہ خبریں چھپتی رہیں کہ آئی جی نے انکار کر دیا تھا اس پر دستخط کرنے کے لیے مہنگی گاڑیاں خریدنے کا, تو ایک آئی جی ٹرانسفر ہوا, پھر دوسرے نے انکار کیا, دوسرا ٹرانسفر ہوا, تیسرے نے انکار کیا, تیسرا ٹرانسفر ہوا. یہ بھی ہوا کہ کورٹ نے, اعلی عدالتوں نے یہ حکم جاری کیا کہ 3 سال سے پہلے کسی پولیس افسر کا ٹرانسفر نہ کیا جائے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جب افسر کو یہ خطرہ لگائے کہ اس کا ٹرانسفر چیف منسٹر کے یا کسی منسٹر کے یا جو لوگ برس اقتدار ہیں جو جن کے پاس کوئی عہدے نہیں ہیں مگر وہ اس صوبے کے معاملات چلا رہے ہیں, تو ان کے دباؤ میں آ کے اگر وہ ان کا کام نہ کریں تو ان کا ٹرانسفر ہو جائے گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر کسی طرف بھی توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر کوئی ملزم پکڑا گیا اور اس پہ اتنا دباؤ ہے کہ اس ملزم کو چھوڑ دیا جائے تو پولیس والا کیسے یہ کام کرے گا؟
جی ادریس, ایک تاثر یہ بھی ہے جیسا کہ آپ نے اپنے جواب میں بھی کہا شروع میں کہ پولیس میں سیاسی مداخلت سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی, اس لیے اختیارات ان سے لے لیے گئے تھے. تو اس فیصلے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب سیاسی مداخلت کم ہو جائے گی اور پولیس کی کارکردگی بہتر ہو پائے گی؟
اب میرا خیال یہ کہ اختیارات سارے تو نہیں لیے گئے ہیں, لیکن جیسے کہ سارے ملک میں خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے فوج نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی ہے, اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں سول حکومتیں شاید نہیں کر پا رہی تھیں, تو اس وجہ سے بعض معاملات میں فوج اب ان کو ہدایت دیتی ہے اور وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, ये जो मामला चले आ रहे हैं इसमें उनका कोई ना कोई कंट्रोल हो, सुपरविजन हो, अगर टोटल कंट्रोल ना भी हो तो भी सुपरविजन उनका हो। इसीलिए ये बात के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खास तौर पे मेंशन किया कि सियासी मदाखलत से पुलिस को पाक किया जाए, तो ये बात पहली दफा इस तरह कही गई है। वैसे वजीर आजम को कहनी चाहिए थी या गवर्नर को कहनी चाहिए थी या चीफ मिनिस्टर को कहनी चाहिए थी, लेकिन ये क्योंकि नहीं कर पा रहे थे ये सारे काम, तो इस वजह से कहना पड़ा। अब ये तवक्को की जा सकती है कि जब पुलिस भी देख रही होगी मामलात को और उसके ऊपर जिसे आप एस्टेब्लिशमेंट कहती हैं, फौज है, रेंजर्स है, वो भी अगर निगरानी करेंगे और सियासी मदाखलत के बगैर वो मुजरिमों के खिलाफ, मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस, तो यकीनन इस बात के इम्कान है कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। और ये शायद बहुत ज़रूरी भी है कि कराची के और सिंध के हालात बेहतर करने के लिए पुलिस, सियासी मदाखलत पुलिस में ख़त्म होनी चाहिए।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव
रहीम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी, बीबीसी इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
सैरबीन में इस वक्त वक्त हुआ है खेलों की खबरों का। सुनिए सबानास से।
आईसीसी वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से शिकस्त दे दी है। ऑकलैंड में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड ने मतलूबा हदफ 24वें ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड की जानिब से जहां ट्रेंट बोल्ट ने 27 रन के इवज 5 विकेटें ली, वहीं ब्रेंडन मैककलम ने 21 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से निसफ सेंचुरी मुकम्मल की, जो वर्ल्ड कप की तारीख की तीसरी तेज तरीन निसफ सेंचुरी है। उधर सिडनी में भारत ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 9 विकेटों से हरा दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की टीम पहले बैटिंग करते हुए 32वें ओवर में 102 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। भारत के आउट होने वाले वाहिद बैट्समैन शेखर धवन मोहम्मद नवीद की गेंद पर रोहन मुस्तफा के हाथों कैच आउट हुए। भारतीय बॉलर अश्विन 25 रन के इवज 4 विकेट लेकर कामयाब बॉलर रहे। उनके अलावा अमीश यादव और रविंद्र जडेजा ने 2-2, जबकि मोहित शर्मा और भुवनेश्वर कुमार ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में तीसरा मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रही है। जिम्बाब्वे के कप्तान एल्टन चिगंबूरा अपनी टीम की कल के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। उनका कहना है, कल का खेल हमारे लिए बहुत अहम है। अगर हमने अपना बेहतरीन खेल पेश किया तो उम्मीद है जीत हमारी होगी। ये तो इस पर है कि कौन जीत का ज्यादा ख्वाहिशमंद है। यकीनन हमारे खिलाड़ी कल के मुकाबले के मुंतजिर हैं और हम बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे और जीतेंगे। मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों में आज के 2 सेमीफाइनलिस्ट जापान के केई निशिकोरी और स्पेन के डेविड फेरर हैं। उधर दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर मध्य मुकाबल हैं।
खेलों की खबरें आपने सुनी सबानाज से। इस वक्त फिर एक बार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर इसकी तफसील भी आपको सुनाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक 2 मैचों की शिकस्त का दबाव अपने ऊपर से हटाकर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीतना चाहते हैं। इसके तफसील बाद में आने को है। प्रोग्राम के निस पर वक्त हुआ है आलमी खबरों के खुलासे का। पेश कर रही है मासूमा मलिक।
अमरीकी फौज ने शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ तरबियत देने के लिए शामी बागियों की छानबीन और चुनाव का अमल शुरू कर दिया है। مصر کی ایک عدالت نے فلسطینی تنظیم حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. حماس نے اس فیصلے کی مذمت کی ہے اور اسے واپس لینے پر زور دیا ہے. یورپ میں اسلام مخالف مظاہرے کرنے والے گروہ پگیرا کی آج برطانیہ کے شہر نیوکاسل میں بھی ریلی نکالی ہے، جبکہ اس ریلی کے مخالفین کی بھی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر موجود ہے. روس کی حکومت نے حزب اختلاف کے اس الزام کو شدید الفاظ میں رد کیا ہے کہ صدر ولادیمیر پیوتن کے ناقد بورس نمستوف کے قتل میں حکومت ملوث ہے. روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے قتل کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں اپنا پہلا بجٹ پیش کیا ہے. اس بجٹ میں دفاعی اخراجات میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین میں اب ہم بھارت کا رخ کرتے ہیں. بھارت میں نریندر مودی کی حکومت نے آج پارلیمنٹ میں 2015 اور 2016 کے لیے بجٹ ملک کی بجٹ پیش کی ہے. تقریباً 3 ارب ڈالر کی اس بجٹ میں انکم ٹیکس کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جبکہ کارپوریٹ ٹیکس کم کیا گیا ہے. اسکیم یہ جو شروع ہوگی اور یہ جو پوری رپورٹ ہے اس کی تفصیل ابھی ہمارے دلی سے ہمارے ماننگار پیش کر رہے ہیں شکیل اختر.
وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے پارلیمنٹ میں 296 ارب ڈالر کا بجٹ پیش کرتے ہوئے انکم ٹیکس کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھارت میں دیگر ایشیائی ملکوں کے مقابلے کارپوریٹ ٹیکس زیادہ ہے اور اسے کم کرنے کی ضرورت ہے.
آئی دیفور پروپوز ٹو ریڈیوس دی ریٹ آف کارپوریٹ ٹیکس.
مسٹر جیٹلی کہہ رہے تھے کہ کارپوریٹ ٹیکس جو اس وقت 30% ہے، میں اسے گھٹا کر 25% کرنے کی تجویز پیش کرتا ہوں. پارلیمنٹ میں مودی حکومت کا پہلا مکمل بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے بھارت کے غریب عوام کے لیے صرف 12 روپے سالانہ کے پریمیم پر 2 لاکھ روپے کے حادثاتی بیمے کی سوشل سیکیورٹی کی ایک اسکیم کا اعلان کیا. کسانوں کو دی جانے والی تمام مراعات اس بجٹ میں برقرار رکھی گئی ہیں. بجٹ میں ملک کے دفاعی اخراجات میں گزشتہ برس کے مقابلے 4 ارب ڈالر کا اضافہ کیا گیا. دفاع کے لیے اب 41 ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں.
This year I have provided adequately for the needs of the armed forces as against the expenditure.
مسٹر جیٹلی کہہ رہے تھے کہ میں نے اس برس مسلح فوج کی ضرورت کے مطابق مطلوبہ فنڈ فراہم کیا ہے. رواں مالی سال میں دفاع کے لیے 2,22,370 کروڑ روپے دیے گئے تھے. 2015-16 کے لیے 2,46,727 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. آئندہ مالی سال میں ملک کی معیشت 8 سے 8.5% کی شرح سے ترقی کرنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے. مجموعی طور پر 17,80,000 کروڑ روپے یعنی تقریباً 296 ارب ڈالر کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. بجٹ میں غیر ممالک میں کالا دھن جمع کرنے سے روکنے کے لیے ایک نیا قانون وضع کرنے کی تجویز ہے.
کنسیلمنٹ آف انکم اینڈ ایسٹ اینڈ ایویژن آف ٹیکس ان ریلیشن ٹو اے فارن ایسٹ.
وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ غیر ممالک میں اپنی دولت کو چھپانے والے اور اس پر ٹیکس نہ دینے والے کو اس قانون کے تحت 10 برس تک کی سزائے قید دی جائے گی اور کالے دھن پر 300 گنا جرمانہ عائد کیے جانے کی تجویز ہوگی. سروس ٹیکس 12.36% سے بڑھا کر اب 14% کر دیا گیا ہے، جس سے کیبل، کوریئر، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، بجلی، برانڈیڈ کپڑے، کلب، جم اور ہاسپٹل جیسی خدمات مہنگی ہو جائیں گی. سگریٹ پر ہر برس کی طرح اس بجٹ میں بھی 15% سے 25% ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے. 2015-16 میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر 70 کروڑ روپے صرف کیے جانے کی تجویز ہے. بجٹ میں آئندہ مالی سال کے دوران 4,000 میگا واٹ کے 5 بڑے بجلی گھر بنانے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے. اس مدت میں چنئی کے کدنکلم جوہری پلانٹ میں 2 یونٹ شروع کرنے کی بھی تجویز ہے. عام بجٹ میں 1,00,000 کلومیٹر لمبی اضافی سڑک تعمیر کرنے کی تجویز بھی رکھی گئی ہے. حزب اختلاف نے اس بجٹ کو کھویا ہوا موقع قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایک اچھی معیشت ملی تھی اور پیٹرولیم کے دام نصف سے بھی کم ہونے سے حکومت بڑے قدم اٹھانے کی حالت میں تھی، لیکن اس نے یہ موقع کھو دیا. سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہا،
میکرو اکنامک فریم ورک فار فسکل پالیسی.
مسٹر سنگھ کہہ رہے تھے کہ انہیں ایک اچھی معیشت وراثت میں ملی، پیٹرولیم کے دام سستے ہیں، مہنگائی قابو میں ہے. اس بجٹ کا تصور مثبت ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کا راستہ عملی نہیں ہے. بیشتر صنعتکاروں اور ماہرین نے مودی حکومت کے اس پہلے بجٹ کو دور اندیش، اصلاح پسند اور ترقی کی طرف لے جانے والا بجٹ قرار دیا ہے. شکیل اختر، بی بی سی دلی.
हम प्रोग्राम में आगे चलकर एक बार फिर भारत का रुख करेंगे, लेकिन सरबीन में इस वक्त फिर पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के दौरान एक मजहबी शिदत पसंद तंजीम से ताल्लुक रखने वाले एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
सिक्योरिटी फोर्सेज के जराए के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन क्वेटा शहर के करीब लगपास और गिर्दोनवा के इलाकों में किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जराए ने दावा किया कि गिरफ्तार होने वाले शख्स का ताल्लुक कलदम शिदत पसंद तंजीम जुंदुल्ला से है और वो तंजीम के अहम मनसूबा साजों में शामिल है। जराए का कहना है कि गिरफ्तार होने वाला शख्स मुबैना तौर पर ईरान में शिदत पसंदी के वाकियात में मुलव्विस है। जराए ने गिरफ्तार होने वाला शख्स का नाम अब्दुस्सलाम रेकी बताया। राब्ता करने पर मुकमे दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान के एक सीनियर अफसर ने इस ऑपरेशन और इसमें एक शख्स की गिरफ्तारी की तस्दीक की। ताहम उन्होंने बताया कि ताहाल वो ये नहीं बता सकते कि गिरफ्तार होने वाला शख्स कौन है और इसका ताल्लुक किस कलदम तंजीम से है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में पिशावर स्कूल के साने के बाद से क्वेटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चंद रोज बेशतर क्वेटा किला के सरियाब में कार्रवाई में उस्मान सैफुल्लाह नामी शख्स मारा गया था। सरकारी हुकाम के मुताबिक उस्मान सैफुल्लाह का ताल्लुक शिद्दत पसंद तंजीम कलदम लश्कर जंगवी से था। मुकमे दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान के जराए के मुताबिक शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत बलूचिस्तान में अब तक 200 से जायद कार्रवाइयां की गई हैं, जिनके दौरान 2400 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। जराए ने बताया कि इन कार्रवाइयों में 40 अफराद मारे भी गए, जिनमें दीगर जराइम पेशा अफराद के अलावा कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिब्बी, केच, आवारान, डेरबुकटी और पंजगुर समेत बाज दीगर इलाकों से भी गिरफ्तारियां की हैं। इन गिरफ्तारियों के हवाले से मीडिया को जो मालूमात फराहम की गई उनके मुताबिक इन इलाकों से गिरफ्तार होने वाले अफराद का ताल्लुक कलदम बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों से है। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद से सूबे भर में सर्च और स्ट्राइक ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है और ताज़ा कार्रवाई में पुलिस ने दर्जनों गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों और मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पिशावर से रिफतुल्ला अरकज़ई की रिपोर्ट।
पिशावर पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जुमा और सनीचर की सुबह सिटी, रूरल और कैंट सर्कल्स की हदूद में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया और इस दौरान शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 50 के करीब अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस एहलकारों का कहना है कि हिरासत में लिए जाने वाले अफगान शहरियों के खिलाफ 16 फॉरन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इसके अलावा भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 100 से ज्यादा मुश्तबी अफराद को हिरासत में लिया है, जिन पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी शहर कोहाट में भी पुलिस ने 50 से ज्यादा अफगान शहरियों और मुश्तबी अफराद को गिरफ्तार किया है। कोहाट पुलिस के तर्जुमान की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि आज सुबह पुलिस ने जंगल खेल के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 अफगान बाशिंदों समेत 50 के करीब मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार होने वाले बेशतर अफराद मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलविस हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर तालिबान हमले के बाद से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने सुबह भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया है। इन कार्रवाइयों में यहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम हजारों अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके उनको मुल्क बदर कर दिया गया है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुख्तलिफ मसाजिद में काम करने वाले 300 के करीब अफगान पेश इमामों को मुल्क बदर करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में उनकी कवायफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन 40 लाख पनागजीन वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। ताहम अब भी 17 लाख के करीब अफगान गैर कानूनी तौर पर बदस्तूर पाकिस्तान में मुकीम हैं। रिफतुल्ला उरकज़ई, BBC पेशावर।
कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच हो रहा है। इस हवाले से मैंने BBC के नामा निगार अब्दुल रशीद शकूर से पूछा कि ये मैच पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है।
बहुत
اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے, کیونکہ اب تک پاکستان کی ٹیم اپنے دونوں میچ ہار چکی ہے اور اس وقت جو پاکستان کی جو سچویشن ہے, جو صورتحال کا سامنا پاکستان ٹیم کو ہے, اس کے لیے ایک جیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو زمبابوے ایک ایسی ٹیم ہے کہ جو پاکستان اگر اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کھیلے پاکستانی کھلاڑی, تو یہ میچ جیت کر پھر وہ کوارٹر فائنل کے دھارے میں خود کو شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت پوائنٹ ٹیبل پر پاکستان کوئی پوائنٹ نہیں ہے اور وہ آخری نمبر پر ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ. تو یہ میچ پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر پاکستان کو اب ورلڈ کپ میں اگر آگے کے جو مرحلے ہیں اس تک جانا ہے, تو پاکستان کو یہ میچ ہر صورت میں جیتنا ہوگا.
پاکستانی ٹیم اب تک ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم نہیں کر پائی, کیا ان کے ساتھ جو مسائل درپیش ہیں پاکستانی ٹیم ان سے اب نکل آئی ہے؟
دیکھیں, جب سے پاکستان ٹیم آئی ہے یہاں پہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ورلڈ کپ کھیلنے, تو فیلڈ کے ساتھ ساتھ آف دی فیلڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی کافی انوالو رہی ہیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ. کبھی کھلاڑیوں پر جرمانے کی خبریں آئیں کہ وہ کرفیو ٹائمز کے بعد جو ہے وہ ہوٹل واپس لوٹے تو مینیجر نے ان پر جرمانہ کر دیا. پھر یہ خبر آئی کہ جو کھلاڑی ہیں وہ فیلڈنگ کوچ جو ہیں گرانٹ لوڈن ان سے ناراض ہیں اور لوڈن نے استعفیٰ دے دیا پھر واپس لے لیا. تو یہ ساری صورتحال رہی, اور پھر ستم بالائے ستم یہ خبر آئی کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ آنے والے چیف سلیکٹر وہ کسینوں میں پائے گئے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں واپس بلا لیا. تو یہ جو مسائل تھے, پھر پاکستان ٹیم کی اپنی جو کارکردگی رہی دو میچوں کی جو شکست, اس پر میڈیا میں خاصی لہری ہوئی ہے, کافی تنقید ہوئی ہے پاکستانی ٹیم کی کارکردگی پر. تو یہ ساری صورتحال کا سامنا ٹیم مینجمنٹ کو کرنا پڑا تھا. تو اب پاکستان ٹیم اس مرحلے پہ ہے یا اس سچویشن میں آ گئی ہے, خاصی دباؤ میں ہے. خود مصباح الحق کا کہنا ہے کہ انڈر پریشر رہے ہیں سارے کھلاڑی, تو اس دباؤ سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے, نہ صرف یہ کہ زمبابوے کے خلاف میچ میں بلکہ آنے والے میچوں میں بھی.
تو آپ نے سارا بتا دیا شکور صاحب کہ ٹیم ان مشکلات کا سامنا کرتی رہی, شاید وہ انڈر پریشر رہی اس لیے وہ اچھا پرفارم نہیں کر پائی. تو کیا یہ سب مسائل اب حل ہو چکے ہیں؟ اور جو آپ نے بات کہی کہ چیف سلیکٹر معین خان کو تو واپس بھیج دیا گیا, تو اب ٹیم کی سلیکشن کون کرے گا؟
دیکھیں, جب ٹیم جاتی ہے دورے پر تو عام طور پر کپتان, نائب کپتان اور کوچ یہ ٹورنگ سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں اور جن تینوں کی مشاورت سے ہی مل بیٹھ کر یہ ٹیم کا سلیکشن کرتے ہیں. مینیجر ہوتا ہے, مینیجر نگرانی کر رہا ہوتا ہے, انتظامی معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اس ٹیم میں, بلکہ اس ٹیم میں کیا, اس سے پہلے بھی پاکستانی ٹیم کا کوئی نائب کپتان نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ روایتی نہیں ہے, ریتی نہیں ہے کہ کسی کھلاڑی کو گروم کیا جائے کہ کپتان اگر انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر باد کہہ رہا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا کھلاڑی ہو جو ان کی جگہ لے سکے. تو ورلڈ کپ میں بھی یہی ہے کہ ورلڈ کپ میں ٹیم مصباح الحق کپتان ہے لیکن کوئی نائب کپتان نہیں ہے. تو اب تک جو سلیکشن کے جو معاملات تھے وہ معین خان چیف سلیکٹر تھے, تو وہ اس دورے پر آئے ہوئے تھے ورلڈ کپ میں, کپتان اور کوچ کے ساتھ بیٹھ کر وہ ٹیم سلیکٹ کر رہے تھے. لیکن چونکہ اب ان کو واپس بلا لیا گیا ہے تو مینیجر نوید اکرم چیما کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے, وہ ٹورنگ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں. تو اب ان کے پاس کافی ذمہ داریاں ہیں, وہ بہت مصروف آدمی ہیں نوید اکرم چیما. حال ہی میں وہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے ایز اے مینیجر. تو اس دورے میں اب وہ مینیجر بھی ہیں, ٹورنگ سلیکشن کمیٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور میڈیا کے جو معاملات ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں. گو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک میڈیا مینیجر بھی یہاں پہ بھیجا ہوا ہے, لیکن وہ سارے جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے جو معاملات ہیں وہ بھی نوید اکرم چیما صاحب کے ہاتھ میں ہیں.
اچھا شکر صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے چیما صاحب اس طرح کی سلیکشن کر پائیں گے, کیونکہ یہ آخری چانس ہے پاکستان کا ورلڈ کپ میں؟
بظاہر تو دیکھیں, اب چونکہ وہ ہیں چیف یعنی ٹورنگ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی رائے یقیناً اس میں شامل ہوگی اس ٹیم سلیکشن میں. لیکن زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ کپتان مصباح الحق اور کوچ وقار یونس, چونکہ وہ خود کرکٹر رہ چکے ہیں وقار یونس اور مصباح, تو سلیکشن کے جو معاملات ہیں وہ کپتان اور کوچ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوں گے. اور یہی مناسب بھی ہے کیونکہ وہ کرکٹر ہیں خود, ان کو پتا ہے کہ کرکٹ کی کیا جو ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں کرکٹر ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں, نہ کہ کوئی بیوروکریٹ یا اس طرح کے کوئی مینیجر جو ٹیم کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں.
آسٹریلیا سے یہ تھے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور. سیروین میں یہاں پر وقت ہوا ہے ہفتے وار کالم دوسرا پہلو کا, سنیے شکیل اختر سے.
بھارت میں 2001 سے 2011 کے درمیان 10 برس میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کی شرح میں 5% کی کمی آئی ہے. مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کی جو شرح 2001 میں 29% تھی وہ 2011 میں گھٹ کر 24% پر آ گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے 2011 کی مردم شماری کے اعداد و شمار ابھی تک باضابطہ طور پر جاری نہیں کیے ہیں، لیکن جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ملک کی آبادی کے اضافے کی اوسط شرح 18% ہے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کی 24% شرح اب بھی خاصی زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ کر اب 18 کروڑ ہو گئی ہے، جو کہ مجموعی آبادی کا 14.2% ہے۔ ملک میں ہندوؤں کی آبادی کی شرح اس مدت میں معمولی سی کمی کے ساتھ 80% سے نیچے آ گئی ہے۔ 1991 سے مسلمانوں کی آبادی کے اضافے کی شرح میں مسلسل گراوٹ آ رہی ہے۔ 1991 میں جو شرح 32.2% تھی وہ 2001 میں 29 پر آئی اور 2011 میں 24 پر پہنچ گئی ہے۔ اگر یہ رجحان جاری رہا تو 2021 کی مردم شماری تک مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کی شرح موجودہ قومی شرح یعنی 18% سے نیچے جا سکتی ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بھارت میں ذرائع ابلاغ اور ماہرین مسلمانوں کی گھٹتی ہوئی شرح کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے مسلمانوں کی آبادی میں دھماکہ خیز اضافہ ہو رہا ہو۔ بعض مغربی ملکوں کی طرح بھارت میں بھی دائیں بازو کی ہندو تنظیمیں مسلمانوں کی اونچی شرح پیدائش کو بھارت کو ایک مسلم مملکت میں بدلنے کی مسلمانوں کی ایک منظم سازش قرار دیتی رہی ہیں۔ حالانکہ آبادی کے ماہرین زیادہ بچوں کی پیدائش کو تعلیم کی کمی اور غربت سے منسوب کرتے ہیں، اور وہ ثبوت کے طور پر ہندوؤں کے اس گروپ کا حوالہ دیتے ہیں جو تعلیمی اور اقتصادی طور پر مسلمانوں کے ہی زمرے میں آتے ہیں اور جن کی شرح پیدائش بھی مسلمانوں کی ہی طرح اونچی ہے۔ لیکن آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد اور بی جے پی کی بعض دیگر محاذی تنظیمیں ملک میں مسلمانوں کی آبادی کے دھماکے کے پرچار میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ پروپیگنڈا بھی عام ہے کہ مسلمان مذہب کی وجہ سے مان حمل طریقوں کا استعمال نہیں کرتے۔ دنیا میں تقریباً 50 ایسے ممالک ہیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ان میں 46 ممالک ایسے ہیں جہاں تعلیم کے فروغ اور بیداری کے ساتھ شرح پیدائش میں تیزی سے کمی کا رجحان ہے۔ ایران میں گزشتہ 20 برس میں شرح پیدائش اس حد تک نیچے آ گئی ہے کہ جلد ہی وہاں آبادی گھٹنا شروع ہو جائے گی۔ بنگلہ دیش کی شرح پیدائش بھارت کے ہندوؤں کی شرح پیدائش سے کم ہے اور جلد ہی وہ اس لیول پر پہنچ جائے گا جہاں آبادی مستحکم ہو جائے گی۔ یہی حال پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، قطر اور کئی دوسرے ملکوں کا ہے۔ صحت اور تعلیم دو ایسے پہلو ہیں جن میں پوری دنیا میں مسلمان سب سے پیچھے رہے ہیں۔ چھوٹا خاندان صحت، تعلیم اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ آئندہ دہائیوں میں بھارت کے ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمان پیدائش کی آئیڈیل شرح حاصل کر لیں گے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔
بی بی سی۔
بہت ہی معتبر ہیں وہ لوگ جنہیں محبت راس آ جائے، بہت ہی معتبر ہیں وہ لوگ جنہیں محبت راس آ جائے، کسی کو راہ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں ہر ہفتے شعر و شاعری یا عشق و محبت کی ہی باتیں کیوں کرتی ہوں۔ بھائی کیا کریں جناب، یہ وہ خوبصورت جذبہ ہے جو زندگی کو گلو گلزار بنا دیتا ہے، اور شاعری اس احساس کو لفظوں کی شکل دیتی ہے۔ تو یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ بالی ووڈ کی بات کریں تو بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان ایک بار پھر رخ کر رہے ہیں چھوٹے پردے کا۔
پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔
اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سونو نگم کا پہلا کرش کب اور کس پر ہوا؟ ادھر ہمارے نٹکٹ ہیرو شاہد کپور اب عشق و محبت اور پیار سے ہیں دور، اور اس وقت ہیں سنگل۔
میری لائف میں صرف دو چیز ہے، پیار 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 یا مور مور مور۔
सारी खबरें तो आप सुनेंगे ही, पहले बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों की, जो है अब तक 56 और दम लगा के हईशा।
मैं साधु आकाश है, एनकाउंटर कॉप, सफाई का काम करता हूँ।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी नाना पाटेकर की कमबैक फिल्म अब तक 56 देख चुके हैं, तो अर्णब ये बताएं कि क्या ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी?
देखिए, जो पहला पार्ट था 2004 में, बहुत इफेक्टिव था और बहुत मजबूत फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी शमित अमीन की, और मुझे लग रहा था कि इतने सालों बाद ये शायद भूल गए होंगे लोग उस फिल्म को, क्योंकि काफी साल हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग पहली वाली को देख के इसको याद रखेंगे। फिल्म की जो खूबी है वो नाना पाटेकर है, नाना पाटेकर जस्ट लिव्स द रोल। लेकिन अगर आप नाना पाटेकर के लिए देखना चाहें फिल्म, तो नाना पाटेकर की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है। मैं वैसे फिल्म को 5 में से 2 देना चाहूंगा, लेकिन आधा मैं मार्क्स और देना चाहूंगा एक्स्ट्रा नाना पाटेकर की वजह से।
दूसरी फिल्म है दम लगा के हईशा।
मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू, मेरी सारी दास्तानों का हिसाब तू।
आइए देखते हैं कि इसके बारे में पब्लिक क्या कहती है।
बहुत अच्छी लगी मैडम,
बहुत बढ़िया
फिल्म, बहुत अच्छी थी
मूवी, बहुत अच्छी लगी मेरे को, दोनों एक्टर्स इतने कमाल के हैं,
लग ही नहीं रहा था कि हम किसी एक्टर को या हीरो हीरोइन को देख रहे हैं। केमिस्ट्री काफी अच्छी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था मूवी का, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ही बैंग ऑन थी।
3.5 4.5 5 out of 5
ऑफ कोर्स।
यूं तो शाहरुख खान बॉलीवुड किंग हैं, लेकिन छोटे पर्दे पर उन्हें वो किक नहीं मिली जो वो चाहते थे, तो वो एक बार फिर आ रहे हैं टीवी पर अपनी किस्मत आजमाने, और उनका नया प्रोग्राम है इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। इससे पहले खान साहब को छोटे पर्दे पर कोई खास रेटिंग नहीं मिली थी, छोड़े इस बात को, तो शाहरुख ये बताएं कि शो पर आपके दोस्तों में कौन कौन आ रहा है।
For me, the biggest celebrities on this show are the common people. I really enjoy those. Yeah, there are lots of episodes with celebrities in it, but the ones I really enjoy, and no, I'm with all due respect to my friends who've come on the show already, I love you all, but the show is fantastic because of the normal people who's coming on the show.
जी हाँ, पब्लिक का दिल जीतना है तो थोड़ी बहुत बटरिंग तो करनी ही पड़ेगी। सोनू की दिल छू लेने वाली आवाज का जादू किस पर नहीं चलता, वो इंडस्ट्री के कामयाब सिंगर्स में से एक है।
ओ बीबा, ओ हबीबा, क्यों तुम इतनी गुमसुम है, यहाँ लाखों है चेहरे पर लगता बस हम तुम्हें।
लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने एक मुख्तलिफ या मुनफरिद शौक के बारे में बताया।
म्यूजिक इज माय साइड बिजनेस एक्चुअली, मेरा मेन काम लाइफ में है लोगों को ऑब्जर्व करना, और जो मेरे आसपास है वो जानते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ पीपल अराउंड मी। तो मैं बहुत अमीर हूँ उन लोगों की वजह से जो मेरी जिंदगी को इतना अच्छा बनाते हैं।
सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा।
सोनू, सुना है आप बचपन से ही बहुत आशिक मिजाज हैं, तो ये बताएं कि आपका पहला क्रश कब हुआ था?
I was 6 years old. There was a girl who was my principal's daughter, she was no 7 years old. So I was in second standard, she was in third standard, and I found her really cute. She was my first crush.
क्यों ना हो सोनू जी, पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता।
अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है।
आलिया भट्ट के मासूम किस्से इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक छाए रहते हैं, कहीं उनके IQ लेवल पर जोक्स होते हैं तो कहीं उनके कमेंट्स पर। अब आलिया मौसीकी से मोहब्बत की बातें करने लगी हैं और उन्होंने एक फिल्म में गाया भी है।
आई एम अ म्यूजिक लवर, आई एम अ बाथरूम सिंगर, आई एम अ आउटसाइड सिंगर, आई सिंग वेयरएवर एंड लिसनिंग टू अमेजिंग म्यूजिक इज ऑलवेज वेरी नाइस। म्यूजिक ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस, सो व्हेन यू हियर कूल थिंग्स इट्स ऑटोमेटिकली रियली कैची।
मौसीकी के साथ उनके इश्क को देखकर लगता है कि वो फ्यूचर में और भी गा सकती हैं। अब बात करते हैं शाहिद कपूर की।
आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
क्या आप जानते हैं कि शाहिद ने जो ये गाना किया था वो सिर्फ 18 साल के थे। मशहूर अदाकार पंकज कपूर और अदाकारा नीलिमा अजीम के बेटे शाहिद कपूर ने अपने पापा के नाम से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है।
इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार।
अब जब इश्क विश्क की बातें हो ही रही हैं, तो क्यों ना पहले शाहिद के करियर के साथ साथ उनकी दास्ताने मोहब्बत भी सुनाई जाए, क्योंकि उनका करियर भी उनकी दास्ताने इश्क की तरह ही नशेबो फराज से गुजरता रहा है।
एक तो मैं हूँ, एक तू है, चाहते हैं, आरज़ू है।
तो जनाब हुआ यूं कि अपनी पहली ही फिल्म से कामयाब होने वाले शाहिद ने दूसरी फिल्म करीना कपूर और फरदीन खान के साथ की। फिर क्या था, नजर से नजर मिली और प्यार हो गया।
दीवाने हैं आपके इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं। दीवाने हैं आपके इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं। कुछ तो कसूर है आपके अदाओं का, अकेले हम ही गुनेगार।
2006 में शाहिद को अपनी दूसरी हिट फिल्म मिली और वो थी विवाह। अमृता राव के साथ लोगों को उनकी जोड़ी बहुत पसंद आई।
दो अनजाने अजनबी चल बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले।
लेकिन अगले ही साल वो हुआ जिसके बारे में शाहिद ने कभी सोचा भी न था। फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान छोटे नवाब यानी सैफ अली खान करीना पर दिल हार बैठे। उधर करीना ने भी सैफ की जाने प्यार से हाथ बढ़ा दिया और जब वी मेट की कहानी वी नेवर मेट में तब्दील हो गई। लेकिन फिल्म जब वी मेट बहुत कामयाब रही।
तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
मोहब्बत में चोट खाने के बाद शाहिद बॉक्स ऑफिस से भी फिसल गए। आखिरकार शाहिद ने खुद को संभाला और उनका करियर एक बार फिर ट्रैक पर आ गया और पिछले साल ही उन्होंने हैदर जैसी कामयाब फिल्म दी।
एक चीज में मैं बहुत लकी हूँ कि ऑडियंस का प्यार हमेशा मिला है। थिंक आई एम वेरी लकी दैट वे, ऑडियंस इज ऑलवेज बीन वेरी नाइस।
तो कब ला रहे हैं ये दिल वाले दुल्हनिया?
पहले मैं शायद क्लियरली कहता नहीं था, अब मैं कह रहा हूँ दैट आई हैव बीन सिंगल फॉर एंड आई एम हैप्पी वेयर आई एम। और अगर इफ आई लाइक अ गर्ल नाउ मे बी देन आई विल सेटल डाउन वंस एंड फॉर ऑल, अदरवाइज टू टायरिंग यार, यू नो, दिल टूटे और प्यार हो और आदमी रोए और फिर डिप्रेशन में जाए, क्यों ये सब करे अपने साथ।
क्यों ना हो शाहिद, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। भाई शाहिद, हम तो चाहते हैं कि आप यूं ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहें।
मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जा।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप। अब मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि दौलत इस्लामिया के मुकाबले के लिए अमरीका ने शामी बागियों की तरबियत का मंसूबा बनाया है। अमरीकी फौज ने ऐसे शामी बागियों की छानबीन और चुनाव का अमल शुरू कर दिया है जिन्हें मुतवक्का तौर पर अगले चंद हफ्तों में शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ तरबियत दी जाएगी। जुमे को अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी एडमिरल जॉन कर्बी ने एक ब्रीफिंग में बताया कि 100 के करीब एतदाल पसंद शामी बागियों की छानबीन का अमल जारी है जो तरबियती प्रोग्राम में शामिल होंगे। जॉन कर्बी के मुताबिक उनके अलावा मजीद 1500 काबिल उम्मीदवारों की शनाख्त हुई है जो तरबियती प्रोग्राम में शमूलियत से कबल छानबीन के मजीद सख्त अमल से गुजरेंगे। یہ آج سیروین کا بڑا موضوع بھی تھا اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے تفصیل سے اس پر نظر ڈالی تھی اور ہمارے بی بی سی آن لائن کی شیئر سرخی بھی یہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیروین اختتام کو پہنچا۔ سیروین کی آج کی ایڈیٹر تھی مہپارہ صفدر اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی۔ لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے نیک رینڈل، جبکہ پاکستان سے کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے۔
امریکی فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف تربیت دینے کے لیے شامی باغیوں کی چھان بین اور چناؤ کا عمل شروع کر دیا ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے فلسطینی تنظیم حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ حماس نے اسے خطرناک فیصلہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ روس کی حکومت نے حزب اختلاف کے اس الزام کو شدید الفاظ میں رد کیا ہے کہ صدر ولادیمیر پیوتن کے ناقد بورس نیمستوف کے قتل میں حکومت ملوث ہے۔ روسی صدر نے تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں اپنا پہلا بجٹ پیش کیا ہے۔ بجٹ میں دفاعی اخراجات میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ ہزاروں مظاہرین نئے مجوزہ آئین کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔